أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين بارئ الخلائق أجمعين. الحمد لله الذي يؤمن الخائفين وينجي الصالحين يدع المستكبرين ويرفع المستضعفين ويهلك ملوكا ويستخلف آخرين قاسم الجبارين ومدرك الهاربين والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين رحمة للعالمين شفيع المذنبين سيدنا ومولانا أبي القاسم محمد وعلى أهل بيته الطيبين الطاهرين المعصومين الذين أذهب الله عنهم الرجس وطهرهم تطهيرا. لا سيما بقية الله الأعظم في الأراضين روحي وأرواح العالمين لتراب مقدمه الفداء ولعنة الله على أعدائهم أجمعين من الآن إلى قيام يوم الدين. أما بعد، فقد قال الله تبارك وتعالى في كتابه المبين وهو أصدق القائلين، بسم الله الرحمن الرحيم. يا أيها الذين آمنوا لا تتبعوا خطوات الشيطان ومن يتبع خطوات الشيطان فإنه يأمر بالفحشاء والمنكر. درود بجی محمد وآل محمد. ایزان گرامی، ایک مؤمنہ کے عیسیٰ علیہ ثواب کی مجلس ہے، اور ظاہر سی بات ہے کہ جب ہم عیسیٰ علیہ ثواب کی مجلس میں آتے ہیں، اس کا مطلب یہ ہے کہ ہمارے درمیان سے ایک شخص اٹھ گیا ہے، اور اس کی ظاہری زندگی کا خاتمہ ہو گیا ہے، یعنی زندگی کا ایک حصہ اور ایک فیز وہ گزار چکا ہے، اور وہ زندگی کے دوسرے مرحلے یا دوسرے فیز میں داخل ہو گیا ہے. اس کی دنیاوی اور مادی اور جسمانی زندگی کا فیز اور مرحلہ ختم ہو گیا ہے، اس کی روحانی اور اخروی اور حیات جاویداں یا اسپریچول لائف کا مرحلہ اور فیز شروع ہو گیا ہے. سورہ نور کی آیت نمبر 21 کے ایک حصے کی تلاوت کا شرف حاصل کیا کہ جس میں اللہ تعالیٰ انسانوں کو بندگی اور خدا کی عبودیت کے آداب سکھا رہا ہے. یا ایھا الذین آمنوا، اے ایمان لانے والوں، لا تتبعوا خطوات الشیطان، شیطان کے قدموں پہ نہ چلو. ومن یتبع خطوات الشیطان، جو شیطان کے قدموں کی پیروی کرے گا، نقش قدم پہ چلے گا، فانه یامر بالفحشاء والمنکر، وہ ان کو بری باتوں اور حیا اور برائیوں کا حکم دیتا ہے. اور اس کے بعد بھی آیت ہے کہ اگر اللہ کا فضل، لولا فضل اللہ ہے، اگر اللہ کا فضل نہ ہوتا، ما زکا منکم من احد، تو تم میں سے کوئی پاک نہیں ہو سکتا تھا اگر اللہ کا فضل نہ ہوتا، واللہ سمیع علیم. اور پھر آیت آگے جاری ہے. ظاہر سی بات ہے کہ چونکہ بات ہے عیسیٰ علیہ ثواب کی، اور میں ہمیشہ عیسیٰ علیہ ثواب کی مجالس میں کہتا ہوں، جو حضرات سنتے رہتے ہیں، لیکن قبل اس کے کہ گفتگو کا باقاعدہ آغاز کروں، ایک قرض ہے میری گردن پر، اور وہ قرض اس عظیم شخصیت، اس عظیم استاد، اس معلم اخلاق، معلم عرفان، کہ جس نے قرآن و اہل بیت کی محبت کو ہمارے دل میں ڈالا. یقیناً آپ کے کان جو ہیں، آپ کی سماعتیں جو ہیں، وہ آشنا ہوں گی اس نام سے کہ جس نے اسی امام بارگاہ زینبیہ میں برسا برس درس قرآن و اہل بیت کی محبت کو ہمارے دلوں میں ڈالا ہے، یعنی حضرت مولانا آغا جعفر نقوی صاحب، استاد محترم، رحمت اللہ علیہ، رضوان اللہ تعالیٰ علیہ. یہ جب میں یہاں اس فضا میں پہنچا، کئی دفعہ اتفاق ہوا ان کے یہاں درس میں شریک ہونے کا، دوپہر کے ساتھ گرمیاں ہوں، سخت سردیاں ہوں، وہ تنہ تنہا ٹیکسی رکشہ میں بیٹھ کر یہاں تشریف لاتے تھے، اور دو آدمی ہوں، چار آدمی ہوں، انہوں نے ٹائم دیکھا اور اپنے ٹائم کے حساب سے درس شروع کر دیا۔ شاید نوجوان بچوں کو تو یاد نہ ہو، لیکن جو بڑی عمر کے لوگ ہیں، پختہ عمر کے لوگ ہیں، ان کے ذہنوں میں یقیناً ان کی تصویر، ان کے قلبوں میں ان کی باتیں یقیناً موجود ہوں گی۔ ان کی بلندی درجات کے لیے ایک دفعہ اور درود بھیجے محمد وال محمد۔ کیونکہ بہرحال یہ ہمارا فرض بنتا ہے کہ اپنے اساتذہ کو، اپنے محسنوں کو یاد رکھیں، اس لیے کہ ہم تو ان کے ماننے والے ہیں کہ جو محسن اسلام ہیں۔ تو ظاہری بات ہے کہ جو بھی ہماری زندگی میں ہمارے ساتھ احسان کرنے والا ہے تو ہمیں اس کا شکریہ ادا کرنا چاہیے۔ ایک دفعہ پھر مل کے درود بھیجے عظمت محمد و آل محمد۔ بات ہے بندگی کی اور عیسیٰ علیہ ثواب کی مجلس ہے، تو میں ہمیشہ عیسیٰ علیہ ثواب کی مجلس میں ایک جملہ ہمیشہ تکرار کرتا ہوں، وہ یہ کہ اس مجلس کے دو رخ ہیں۔ ایک اس کا رخ عیسیٰ علیہ ثواب ہے، جو مرنے والے سے متعلق ہے، جانے والے سے، جس کی یاد میں ہم یہاں جمع ہوئے ہیں، اور دوسرا رخ اس مجلس اعضا کا ہم سے متعلق ہے، سامعین سے، حاضرین سے، ناظرین سے۔ کیونکہ مجلس میں سب سننے والے نہیں ہوتے، دیکھنے والے بھی بہت سے لوگ ہوتے ہیں۔ مجلس سے پڑھ پڑھ کے اب اتنا نتیجہ مجھے مل گیا ہے اور اتنا یقین حاصل ہو چکا ہے کہ بہت سے لوگ جسمانی طور پہ موجود ہوتے ہیں، لیکن جو ہے وہ روحانی طور پہ ان کا دل و دماغ و توجہ و فکر کہیں اور ہوتی ہے۔ تو سامعین کے لیے، ناظرین کے لیے، حاضرین کے لیے ایصال ہدایت ہوتی ہے مجلس۔ یہ مجلس ایصال ثواب بھی ہے اور ایصال ہدایت بھی ہے۔ جانے والے کے لیے ایصال ثواب اور مجلس میں آنے والے کے لیے ایصال ہدایت ہے، اس لیے کہ اگر یہ ہدایت نہ ہو تو پھر مجلس کا مقصد پورا نہیں ہوگا۔ تو سورہ نور میں ارشاد رب العزت ہوا، خدا بندگی کے آداب سکھا رہا ہے، یا ایھا الذین آمنوا، اے ایمان لانے والوں، لا تتبعوا خطوات الشیطان، دیکھو شیطان کے نقش قدم پہ مت چلو۔ پہلی بات تو یہ کہ خدا نے جس پیارے طریقے سے، محبت بھرے طریقے سے اہل ایمان کو مخاطب کیا ہے، خود اس آئے مجیدہ میں تربیتی نکات پوشیدہ ہے، اس لیے کہ ایک تربیت وہ ہے جو ہماری پاک و ہند میں رائج ہے، آنکھیں دکھا کر، تھپڑ مار کر، تماچا رسید کر کے، دھونس دھمکی یا تند و تیز درشت اور چبھنے والے الفاظ کے ذریعے سے ایک تربیت کی جاتی ہے۔ ایک تربیت وہ ہے یہ جو قرآن و اہل بیت کی تعلیم کردہ تربیت ہے، کہ ہمیشہ جس کی تربیت کرنا مقصود ہو، جس کو نصیحت کرنا چاہتے ہو، جس کے دل میں حق والوں کی محبت پیدا کرنا چاہتے ہو، تو پیار و محبت سے اسے مخاطب کرو۔ آپ دیکھ لیں جتنی بھی نصیحتیں اہل بیت علیہ السلام کی ہیں، کہیں تند و تیز لہجہ استعمال نہیں کیا گیا، پیار و محبت کے ذریعے سے انسان کی سوئے ہوئے ضمیر کو جگانے کا مسئلہ ہے، نصیحت انسان کے غفلت کے پردوں کو ہٹانے کا مسئلہ ہے، نصیحت انسان کے مستی اور غفلت میں ڈوبے ہوئے دل کو خدا کی فضاؤں میں پرواز کرانے کا مسئلہ ہے، تربیت ایک گناہگار، غافل اور اہل بیت سے دور رہنے والے انسان کے دل کو اہل بیت کے در پہ لانے کا مسئلہ ہے۔ لہذا پیار و محبت سے، تو یہاں پر ارشاد ہی پیار و محبت سے ہو رہا ہے، یا ایھا الذین آمنوا، اے ایمان لانے والوں۔ یعنی یہ آیت اگر یا ایھا الذین آمنوا کتب علیکم الصیام، حضرت امام جعفر صادق علیہ السلام ارشاد فرماتے ہیں کہ خدا نے یا ایھا الذین آمنوا کہہ کے، اے ایمان لانے والوں کہہ کے، ساری مصیبت و پریشانیوں کو دور کر دیا ہے۔ اچھا، یہاں پہ ایک نقطہ اپنی خواتین و ماؤں بہنوں کے لیے، کہ جو سماعت فرما رہی کہ یہ قرآن جو ہے نا اسلام مردوں کا ہے، قرآن مردوں کا ہے، جب دیکھو مردوں سے مخاطب ہوتا ہے ایمان لانے والوں، یہ لانے والیاں کہیں نہیں ہیں، اکثر شائبے ہوتے ہیں لوگوں کے ذہنوں میں، یہ ایمان لانے والیاں اللہ ہم سے مخاطب ہی نہیں، لہذا نہ نماز واجب ہے، نہ روزہ واجب ہے، نہ پردہ واجب ہے۔ نہیں عزیزان گرامی، بلکہ جیسے ہم کہتے ہیں نماز ظہر عصر کا کہتے ہیں نماز ظہرین، نماز مغرب اور عشاء کو کیا کہتے ہیں نماز مغربین، تو آپ دو مغرب تو نہیں پڑھتے نا، مغربین تثنیے کا صیغہ ہے، ظہرین یعنی دو ظہر، تو آپ دو ظہر پڑھتے نہیں، ایک ظہر پڑھتے، ایک عصر پڑھتے، ایک مغرب پڑھتے، عشاء پڑھتے ہیں. تغلیب کا صیغہ استعمال کیا جاتا ہے، یعنی دو نمازیں جن میں ظہر عصر شامل ہے وہاں پہ کہ نماز ظہرین، نماز مغربین. اسی طرح جہاں پر مرد و عورت مراد ہوں وہاں پر مردوں کا صیغہ استعمال کیا گیا ہے، لیکن مخاطب جو ہیں وہ خواتین ہیں. پہلی بات تو یہ ہو گئی. یا ایھا الذین آمنوا لا تتبعوا خطوات الشیطان، دیکھو شیطان کے نقش قدم پہ مت چلو. اب یہ تربیت کا انداز، کیونکہ مجلس عیسیٰ علیہ ثواب کی ہے، لہذا میں عیسیٰ علیہ ثواب کی مجالس میں معمولاً اخلاقی موضوعات کو اور ان موضوعات کو زیر بحث لاتا ہوں کہ جو معمولاً ہماری مجالس میں زیر بحث نہیں لائے جاتے. اخلاقی موضوعات پڑھے کے پڑھے رہ جاتے ہیں، ان پہ ڈسکس نہیں کیا جاتا، اور اخلاقی گراوٹ جو ہمارے معاشرے میں رائج ہے، نوجوانوں میں، گھروں میں، محفلوں میں، اور اب تو ماشاءاللہ سے ہم اتنے ماڈرن ہو گئے ہیں کہ آئمہ کی ولادت کے جشنوں میں گناہ، ناچ گانا اور رقص و سرور آگے آئے. اب یہ صورتحال ہو گئی ہے. بہرحال یہ اخلاقی گراوٹ کی نشانی ہے، اور جب ظاہری بات ہے کہ مجالس میں، محافل میں اخلاقیات سے متعلق گفتگو نہیں کی جائے گی تو پھر یہ صورتحال ہوگی. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں، انما بعثت لأتمم مکارم الاخلاق، میں اس لیے مبعوث ہوں، صرف اور صرف میرے مبعوث ہونے کا مقصد کیا ہے، میں اعلیٰ اخلاق کو پائے تکمیل تک پہنچاؤں. اللہ اکبر. رسول اللہ کہہ رہے ہیں میری آمد کا مقصد، جس کے لیے زمین آسمان بنے، وہ کہہ رہے ہیں میری آمد کا مقصد اخلاق، بیہیویئر، سلوک، طرز عمل، اس کو بہتر بنانا ہے. کسے بہتر بنائیں گے؟ اللہ سے، بندوں سے، ملائکہ سے. انسان اپنے تعامل کو، اپنے معاملات کو، اپنی ڈیلنگ کو، اپنی نشست و برخاست کو اچھا بنائے. بہرحال اخلاقی موضوعات کو زیر بحث لاتا ہوں. یہاں پہ اللہ تعالیٰ تربیت کے انداز بتا رہا ہے، یا ایھا الذین آمنوا لا تتبعوا خطوات الشیطان، شیطان کی قدموں کے پیچھے مت چلو، نقش قدم پہ مت چلو. اچھا یہ موضوع بھی میں ابھی ڈسکس کر کے آ رہا ہوں ایک جگہ سے، لیکن یہاں پر بھی چونکہ سامعین ہیں لہذا خلاصتاً اس کو آپ کی سماعت کی نظر کر دوں. دیکھیں تربیت کے انداز ہیں، میں چونکہ فیملی کونسلر ہوں، یعنی مشاور خانوادہ جس کو آپ کہتے ہیں اردو میں، یا اپنے گھر کی پرابلمس، نوجوانوں کی پرابلمس جو ہیں بچے آگے ڈسکس کرتے ہیں، گھر والے آگے ڈسکس کرتے ہیں، میاں بیوی میں نوک جھوک ہو جاتی ہے، ڈسکس کرتے ہیں. تو اب میرے سامنے یہ مرحلہ اظہر میں نے شمس ہے بلکہ روز روشن کی طرح آیا ہے، تربیتی مسائل خصوصاً، کہ جب آپ اپنے بچے کو نصیحت کرنا چاہتے ہیں، آپ بہت سارے صاحبان اولاد ہیں جن کے ساتھ ان کے بچے موجود ہیں، مائیں اپنے بچوں کو ساتھ لے کے بیٹھی ہیں، سب تربیت کرنا چاہتے ہیں، سب چاہتے ہیں کہ بچہ جو ہے وہ جنتی ہو، اہل بیت کا محب و پیروکار ہو، لیکن ان کو وے نہیں معلوم ہوتا، میتھڈ نہیں معلوم ہوتا، وہ کبھی تماچا رسید کر کے، کبھی ڈانٹ کر، کبھی صرف نوحے سنا کر، کبھی صرف منقبت سنا کر. منقبت سنانا اچھی بات، نوحے سنانا اچھی بات، لیکن مسلسل ایک ہی کام کیا جائے اکتاہٹ کا شکار ہو جاتا ہے. اب اکثر مائیں ہوتی ہیں بچوں کی نصیحت کے لیے، بیٹا نماز پڑھو، بچے نے سنی انسنی کر دی، پھر تھوڑی دیر بعد ماں کی آواز گونجی، بیٹا نماز پڑھ لو، پھر بچے نے سنی انسنی کر دی. یہ بار بار جو تکرار کی جا رہی ہے، انہیں کہیں، آرڈر دیں، حکم دیں بچے کو، 7 سال کا بچہ ہو جائے تو پھر تعدیب کے ساتھ، سختی کے ساتھ نماز کی عادت ڈالو، اسے نہیں پڑھتا تو اس کو ادب سکھاؤ، اس کو سختی کرو اس پہ. اب بار بار جو ریپیٹیشن ہے، بلا مقصد ریپیٹیشن، تکرار جو ہے، یہ اکتاہٹ کا سبب بنتی ہے. بچہ اکتا جاتا ہے، بغاوت آ جاتی ہے، باغی ہو جاتا ہے بچہ. کیا ہر وقت مادر گرامی جو ہے، ہر وقت اماں جی جو ہیں، پڑھو 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 پڑھو. ایک انداز سے نصیحت مت کریں، اپنے میتھڈ کو چینج کریں، اپنے انداز کو چینج کریں. یہ جو اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ لا تتبعوا خطوات الشیطان، شیطان کے نقش قدم پہ مت چلو، یعنی شیطان قدم بہ قدم انسان کو گمراہ کرتا ہے، لمحہ بہ لمحہ اس کی اسٹریٹجی تبدیل ہوتی ہے، ثانیے ثانیے، آن آن وہ اپنے موقف اور اسٹیٹمنٹ کو بدلتا ہے، اپنے اسلوب اور روش کو تبدیل کرتا ہے. مجلس میں آنے سے پہلے وہ کسی اور طریقے سے آپ کو گمراہ کرے گا، مجلس میں آنے کے بعد کسی اور میتھڈ سے آپ کو ورغلائے گا، مسجد میں، جماعت میں، نہ پہنچنے کے لیے مختلف اسلوب اور روش اختیار کرے گا کہ نہ جاؤ، یہ عتل علی کی قتل گاہ ہے، یہاں پہ ظلم ہو گیا مولا علی پر، اور اسی قسم کی باتیں. اور جب مسجد میں آ جائیں گے تو پھر کسی اور انداز سے، یعنی لمحہ بلمحہ وہ اپنا موقف تبدیل کر رہا ہے، حکمت عملی تبدیل کر رہا ہے. پہلے چاہتا ہے کہ نہ آؤ مسجد، جب مسجد آ گئے اب کسی اور طریقے سے بیک آئے گا. تو شیطان جب آپ کو گمراہ کرنے کے لیے لمحہ بلمحہ اپنے موقف کو تبدیل کر رہا ہے، اپنی میتھڈ کو تبدیل کر رہا ہے، تو ہم کیوں نہ اپنی بچوں کی اسلامی، مذہبی، خدائی، قرآنی، اہل بیت کے نظریے کے مطابق تربیت کرنے کے لیے کیوں نہ اپ ٹو ڈیٹ ہوں، کیوں نہ ہم ان کے لیے نئے نئے میتھڈ لے کر آئیں. لہذا خدا یہ نہیں کہہ رہا کہ شیطان کی پرستش نہ کرو، مسئلہ ہی حل ہو جاتا، شیطان کا کہنا نہ مانو. لیکن خدا کہہ رہا ہے شیطان کے قدموں پہ نہ چلو، نقش پا پہ قدم نہ رکھو. کیا مطلب؟ یعنی خطوہ، یعنی قدم، یعنی لمحہ با لمحہ چینج ہونا. ظاہری بات ہے جب آپ اپنی منزل پہ پہنچنا چاہتے ہیں تو یقیناً آپ کیا کریں گے، ایک قدم کے بعد دوسرا قدم اٹھائیں گے. دائیں قدم اٹھایا پھر بائیں قدم اٹھائیں گے، بائیں اٹھا چکے پھر دائیں کی باری آئے گی. یہ آلٹرنیٹ جو ہے بال ترتیب آپ قدم اٹھاتے رہیں گے، تب جا کر آپ اپنی منزل پر قدم قدم پہنچیں گے. اگر آپ کے قدم رک جائیں، آپ کی مسافت رک جائے گی، آپ کا سفر رک جائے گا، آپ اپنی منزل تک نہیں پہنچ سکتے. تو خدا کہہ رہے اپنی منزل تک پہنچنے کے لیے مختلف، جس طرح شیطان تمہیں دھوکے دے رہا ہے، شیطان قدم قدم پہ تمہیں گمراہ کر رہا ہے ہر آن و لمحے میں، کرنے سے پہلے کچھ اور، کرنے کے بعد کچھ اور، مسجد میں آنے سے پہلے کچھ اور، مجلس میں آنے کے بعد کچھ اور، ماں باپ کے سامنے آنے سے پہلے کچھ اور، ماں باپ کے سامنے آنے کے بعد کچھ اور، ٹی وی کے سامنے کچھ اور، ٹی وی کے بعد کچھ اور، مختلف انداز سے گمراہ کرے گا. ایک چھوٹی سی مثال دے کے، جو کئی جگہ میں نوجوانوں کے لیے بیان کر چکا ہوں، یہاں پر بھی آپ کے حفاظ علم کے لیے آپ کی سماعت کی نظر کرتے ہیں. درود بھیجے محمد و آل محمد. شیطان دو واضح طریقے سے گمراہ کرے گا، ایک گناہ سے پہلے اور ایک گناہ کے بعد، لیکن دونوں میں 180 ڈگری فرق ہے، 180 درجے کا فرق محسوس ہے، اس کے پہلے پروپیگنڈے میں اور بعد کے پروپیگنڈے میں. پہلے آئے گا تو آپ سے یہ نہیں کہے گا، کسی نوجوان سے، کسی بزرگ سے، کسی شخصیت سے، کسی عالم سے، کسی ذاکر سے، میں تمہارا دشمن ہوں. ہاتھ پکڑے گلائی اور کہے کہ چلو میرے ساتھ، میں تمہارے ایمان کو نابود کرنے آیا ہوں، میں تمہیں غرق کرنے آیا ہوں، میں تمہیں اہل بیت کی تعلیمات سے دور کرنے آیا ہوں، کبھی نہیں کہے گا. ہمیشہ دوست، ناصح، خیرخواہ، نصیحت کنندہ بن کے آئے گا، میک اپ کر کے آئے گا، بھیس بدل کے آئے گا. پھر کہے گا، خصوصاً نوجوانوں کے لیے، کوئی گناہ کرنا چاہتا ہے تو کہے گا کہ اچھا ایک بات یاد رکھیے گا، شیطان کا کوئی زور نہیں ہے، کوئی زور نہیں ہے، سوائے اس کے کہ وہ ہمارے دل میں وسوسے ڈالتا ہے. یوسوسو فی صدور، فی صدور الناس، وسوسے ڈال، بس. یعنی بقول معروف، معذرت کے ساتھ، ممبر کا جملہ نہیں ہے، صرف نوجوان بچوں کو سمجھانے کے لیے، اس کا کام صرف سیٹی بجانا ہے بس. کون کون اس کی سیٹی پر دعوت لبیک کہتا ہوا اور آگے بڑھ جاتا ہے، یہ اس کے ایمان کا مسئلہ ہے. وہ صرف ہمیں زینت کر کے دکھا دے گا، زیادہ زیادہ وسوسہ ڈالے گا، ورغلائے گا، حقائق کو توڑ مڑوڑ کے پیچھے ہاتھ نہیں پکڑے گا. اس کی کوئی سلطان، یعنی اس کی کوئی سلطنت، یعنی اقتدار، یعنی زور نہیں ہے. ہم مجبور نہیں ہیں، ہم با اختیار، با ارادہ پیدا کیے گئے. چنانچہ اب وہ گناہ جب کروانا چاہے گا تو سب سے پہلے کہ گناہ بہت چھوٹا سا ہوتا ہے، بہت چھوٹا سا ہوتا ہے، کسی بھی قسم کا کوئی گناہ ہو، چاہے وہ جوانی کا گناہ ہو، نوجوانی کا گناہ ہو، پختہ عمر کا کوئی گناہ، کوئی بھی گناہ ہو. پہلے دوست بن کے آئے گا، ناصح بن کے آئے گا، خیرخواہ بن کے آئے گا، اس کے بعد کہے گا میں تمہارا خیرخواہ ہوں. اس کے بعد دوسرا مرحلہ کہے گا گناہ بہت چھوٹا سا ہوتا، بہت معمولی، بالکل پن. اب تو ماشاء اللہ سے یعنی ایسی ایسی سرنج آ گئی کہ آپ کی سوئی لگتی ہے آپ کو پتہ نہیں چلتا، اس کی نوک سے بھی زیادہ چھوٹا گناہ کو پیش کرے گا، جلوہ دے گا. اچھا پھر کہے گا کہ گناہ بہت چھوٹا ہوتا ہے، کہتا ہے اس میں مزہ بھی بڑا آتا ہے، انجوائے بھی بہت ہوتا ہے، کر کے دیکھو، ایک دفعہ کرنا. تیسرا کام کیا کہے گا، ایک دفعہ میں تو کوئی مسئلہ نہیں ہوتا نا، زمین آسمان تو ایک نہیں ہو جائے گا نا، ایک دفعہ. پھر اچھا توبہ کر لینا، گناہ چھوٹا بھی ہے، میں تمہارا دوست بھی ہوں، گناہ چھوٹا بھی ہے، لذت بھی بہت، انجوائے بہت ہے، ایک دفعہ کرو گے توبہ کر لینا، انسان خوش ہو جاتا ہے، واہ بھائی یہ تو بڑا اچھا پیکیج ہے جی، گناہ چھوٹا بھی ہے، ایک بار بھی ہے، توبہ بھی ہے، لذت بھی ہے، کر لیتا ہے۔ اب یہی شیطان گناہ کروانے کے بعد، دعوت گدر دینے کے بعد 180 ڈگری اپنا موقف چینج کر لیتا ہے، بالکل آنکھیں بدل لیتا ہے۔ تو تشم آپ نے سنا ہے نا، انسان بالکل بدل جاتا ہے، وہ بالکل شیطان۔ وہ جو کہہ رہا تھا کہ گناہ بہت چھوٹا سا ہوتا ہے، اب کیا کہے گا؟ گناہ بہت بڑا ہے۔ پھر کہے گا کہ گندے تو تم ہو گئے ہو، آلودہ تو تم ہو گئے ہو، بقول معروف ڈنڈا تو اب تو تم نے کھانا ہی ہے، عذاب تو تم ہونی ہے، اور گناہ کرو۔ وہاں کہتا کہ بہت انجوائے کرو گے، یہاں کہے گا بہت ہی زیادہ انجوائے کرو گے، اب مزے تو لگ گئے، گندے تو ہو گئے ہو، پٹنا تو ہے، عذاب تو جھیلنا ہے، تھوڑا سے اور کر لو۔ وہاں کہہ رہا تھا کہ توبہ کر لینا، یہاں پہ آئے گا اور کہے گا کہ توبہ وبا کوئی چیز نہیں ہوتی، یہ گناہ اتنا بڑا ہے کہ تمہارا وہ معاف ہی نہیں ہوگا۔ اور حدیث میں کہ سب سے بڑا گناہ وہ ہے، سب سے بڑا گناہ وہ ہے جو سب سے چھوٹا اور آسان سمجھ کے کیا جائے، سب سے چھوٹا آسان سمجھ۔ یہ شیطان ہے، اس شیطان سے ہمارا واسطہ ہے، یہ بہت ہی ابتدائی قسم کی باتیں بتا رہا ہوں۔ تو تربیت کا انداز اللہ تعالیٰ نے بتایا کہ شیطان قدم قدم پہ اپنی حکمت عملی کو تبدیل کر رہا ہے، تو تمہیں بھی اپنی حکمت عملی تبدیل کرنی چاہیے۔ بچوں کو ایک انداز سے نصیحت مت کریں، آپشنس دیں، راہیں کھولے۔ مثلا آپ نے کہنا ہے بیٹا یہاں جاؤ، دیکھیے دو قسم کے احکام ہیں قرآن مجید میں، اسلام میں، انہیں اگر تقوی اور بندگی اور مومن کی زندگی کا خلاصہ نکالا جائے، ایک مومن کی زندگی بندگی سے عبارت ہوتی ہے، بندگی اگر زندگی میں نہ ہو تو یہ شرمندگی ہے، بندگی اگر زندگی میں نہ ہو تو یہ سراسر شرمندگی ہے۔ یہ مومن کی زندگی، یہ جس مومنہ کی ہم مجلس سال ثواب میں، اور ہر مومن کی زندگی عبدیت سے عبارت ہے، عبد ہوتا ہے، غلام ہوتا ہے، مطیع ہوتا ہے، فرما بردار ہوتا ہے، پیروکار ہوتا ہے، دو کلموں میں عبارت ہے۔ تقوی کو اگر دیکھنا چاہے، کرو اور نہ کرو، افعل ولا تفعل، انجام دو نہ دو، اس کو آسان زبان میں گو اینڈ اسٹاپ، بہت ہی آسان زبان میں، یعنی عبدیت بندگی کا خلاصہ کیا ہے؟ گو اینڈ اسٹاپ، یہاں جا سکتے ہو یہاں نہیں جا سکتے، یہ کر سکتے ہو یہ نہیں کر سکتے، یہ انجام دے سکتے ہو یہ انجام نہیں دے سکتے، یہ واجب ہے اس کو انجام دینا ہے ہر صورت میں انجام دینا ہے، قضا نہ ہو، یہ حرام ہے، یہ مباح نہیں ہے، یہ ناجائز ہے، یہ غیر حلال ہے، اس کو کسی صورت انجام نہیں دینا، گو اینڈ اسٹاپ، کرو نہ کرو، یہ عبارت ہے۔ اگر آپ مسلسل ایک ہی روش اپنائیں گے، بیٹا کرو 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 کرو، چڑ بن جائے گی اس کی، چڑ جائے گا بچہ، بغاوت آ جائے گی۔ آپشنز دیں اس کو، بیٹا اگر تم ایسا کرو گے تو بہت اچھا ہے، آپشنز دیں۔ اس لیے کہ جب آپ بچے کو حکم دیتے ہیں، مثلا آپ کہیں کہ بیٹا آپ نے یہاں سے باہر جانا ہے اور بازار جانا ہے، ابھی تک وہ نہیں گیا، اب اسے نہیں پتا کہ میں رائٹ ہینڈ سے جاؤں گا یا لیفٹ ہینڈ سے جاؤں گا، داہنا راستہ اختیار کروں بائنا، ابھی آپ نے صرف اس کو آرڈر دیا بیٹا جاؤ یا بیٹا نہ جاؤ، تو اس نے ذہن میں خاکہ بنایا، ایک امیج بنایا کہ مجھے یہاں سے باہر جانا ہے، باہر جانے کے بعد میں دائیں یا بائیں مڑ کر جو مطلوبہ منزل میں وہاں پہنچ جاؤں گا۔ لیکن اگر آپ آپشنس دے دیں اس کو، گزینے دے دیں اس کو، یہ بات واضح کر دیں کہ بیٹا اگر تم اس طرح کرو گے، اس طرح جاؤ گے، اس طرح انجام دو گے، یہ زیادہ بہتر ہے، ہر وقت فل اسٹاپ مسٹر بریک بنے رہیں گے، تو بچے میں بغاوت کون سا آ جائے گا۔ اس لیے بار بار جو ہے، جو والدین تربیت کرنا چاہتے ہیں ان کے لیے ضروری ہے کہ وہ اپنی حکمت عملی کو تبدیل کریں اور اپنے آپ کو اپ ٹو ڈیٹ کریں کہ اولاد کو کیسے اپ ٹو ڈیٹ کیا جاتا ہے۔ ایک موبائل کو استعمال کرنے کے لیے کتنے آپشنز ہوتے ہیں، اس کو اپ ٹو ڈیٹ کرنے کے لیے کتنے آپشنز ہوتے ہیں، اس کی بیٹری کو چارج کرنے کے لیے دو تین طریقے رائج ہیں، تو اس کے لیے تو ہم بہت اپ ٹو ڈیٹ ہوتے ہیں، کھانا بنانا ہے کون سی ریسیپی ہے، کون سا مسالہ ڈالنا ہے، اس میں مرچیں ڈلیں گی نہیں ڈلیں گی، اس میں شکر کتنی ڈلے گی، اس میں مسالہ گرم مسالہ کتنا ڈلے گا، خواتین اچھی طرح جانتی ہے، ہر چیز کی مقدار معلوم ہے نا۔ یہ تربیت کے معاملے میں کیوں گھوڑ چال ہم اختیار کرتے ہیں کہ لات مار کے، معذرت کے ساتھ، اور تھپڑ مار کے اور دھکا دے کے جو ہے بچوں کی تربیت ہو جائے گی؟ نہیں، خدا کہہ رہا ہے کہ اپنی تربیت کے انداز بدلو۔ درود بھیجے محمد والے محمد پر۔ بندگی ہے، یعنی کرو اور نہ کرو، جاؤ یا نہ جاؤ، گو اینڈ اسٹاپ. یہاں پہ اللہ تعالیٰ نے یہ فرمایا کہ چھوٹے چھوٹے کاموں میں توجہ کرو، خطوہ یعنی چھوٹا قدم. ظاہر سی بات ہے کہ آپ اپنے گھر سے اگر چڑھ کے آئے ہیں، کوئی ڈھائی نمبر سے، کوئی دو نمبر سے، کوئی چار نمبر سے، کوئی کسی اور علاقے سے، محلے سے، تو ظاہر بات ہے کہ آپ نے اسٹیپ تو اٹھایا ہے نا. اب وہ موٹر سائیکل پہ آئے ہوں، وہ بھی اسٹیپ شمار ہوگا. ایک ویل جتنی دفعہ گھومے گا وہ مثلا سمجھنے کے لیے وہ ایک اسٹیپ شمار ہوگا، ایک قدم شمار، ایک خطوہ شمار ہوگا. یہ جو آپ اتنا لمبا اور طویل فاصلہ طے کر کے آئیں، اس کا مطلب یہ ہے کہ آپ نے چھوٹے چھوٹے کام مثبت انداز سے مسلسل ایک ہدف کے حصول کے لیے حاصل کیے. آپ نے ہیپزٹ وے میں ہاتھ پیر نہیں مارے، کبھی اس گلی میں گھس گئے، کبھی اس سڑک پہ نکل گئے، کبھی اس محلے پہنچ گئے کہ مجلس میں پہنچنا ہے جناب مرحومہ کی. نہیں، حرکت کرنی ہے لیکن ایک وے میں، ایک ڈائریکشن میں، مسلسل. ادھر ادھر نہیں کہ آدھا گھنٹہ رک گئے شاپنگ کے لیے چلے گئے پھر آدھا گھنٹہ کہیں اور، نہیں، مسلسل حرکت، چھوٹے چھوٹے قدم. یعنی آپ اپنی کامیابی کو حاصل کرنا چاہتے ہیں تو اصول یاد رکھیں کہ ہدف سامنے ہو، طریقہ واضح ہو، اور مسلسل کنٹینیوسلی تسلسل کے ساتھ آپ جو ہیں وہ اپنے چھوٹے چھوٹے کاموں کو اہمیت دیں. لیکن اگر آپ کے قدم ادھر ادھر پڑنے لگے تو آپ اپنی منزل تک نہیں پہنچ سکتے. خطوات شیطان، یعنی چھوٹے چھوٹے قدموں سے، کاموں سے، آنکھوں کے اشاروں سے، کان میں پڑنے والی آوازوں سے، لبوں کی جنبی سے نکلنے والے الفاظ سے، دلوں کی دھڑکن میں سمانے والے خطرات و خیالات اور افکار سے شیطان تمہیں گمراہ کرے گا. شیطان، میں نے بتایا آ کے یہ نہیں کہہ کہ میں تمہارا دشمن ہوں، نابود کر دوں گا، تمہیں جہنم میں پہنچا دوں گا، دوست بن کے آئے گا. خطوات، لا تتبعوا خطوات الشیطان، نقش قدم پہ مت چلو. یعنی چھوٹے چھوٹے قدموں کو دیکھو. اگر انسان کو شائبہ ہوتا ہے کہ وہ غلط جا رہا ہے تو وہ پوچھتا ہے. ہم یہ دیکھیں ہم غلط جا رہے ہیں نہیں جا رہے، یہ مجلس بیدار کرنے کے لیے ہے، آگاہ کرنے کے لیے ہے. کئی جگہ چھوٹے چھوٹے سائن بورڈ لگے ہوتے ہیں، یہ راستہ فلاں جگہ جا رہا ہے، ایک جگہ بہت بڑا سائن بورڈ لگا ہوتا ہے قداور بالکل روڈ کے اوپر، یہ رستہ ادھر جا رہا ہے، یہ رستہ ادھر جا رہا ہے، سیدھے جائیں گے تو ایسے مڑ جائیں گے، یو ٹرن لے کے آئیں گے تو فلاں منزل پہ پہنچ جائیں گے. مجلس ان شارائے حیات پر، ان بڑے سائن بورڈز میں سے ایک سائن بورڈ ہے جو ہمیں جگانے کے لیے ہے. اسی لیے کہا یہ مجلس ایصال ہدایت ہے، مجلس میں آنے والے کے لیے. یہاں آنے کے بعد بیدار ہو انسان کہ کہیں میں شیطان کی پرستش تو نہیں کر رہا، کیا میں خدا کی بندگی کر رہا ہوں، کیا میں اہل بیت کے فرامین میں عمل پیرا ہوں، یا میں نے صرف شیعت کا ٹیگ لگایا ہوا ہے اور میڈل پہنا ہوا ہے اور میں اپنے آپ کو شیعہ اور کہلا رہا ہوں، مسلمان کہلا رہا ہوں. نہیں، تو اسی لیے میں نے کہا کہ یہ مجلس ہے ایصال ہدایت ہے. درود بھیجیں محمد و آل محمد پر. لا تتبعوا خطوات، چھوٹے چھوٹے کاموں کو اہمیت دو کہ تم کیا کر رہے ہو، تمہاری آنکھیں کیا دیکھ رہی ہیں، تمہارے کان کیا سن رہے ہیں، تم کیا بول رہے ہو. اور اسی لیے اللہ تعالیٰ نے دیکھیے کرنے اور نہ کرنے کے جو دائرے ہیں وہ محدود کر دیے ہیں، بلکہ یوں کہوں کہ نہ کرنے کے حرام کاموں کے دائرے بہت محدود کر دیے ہیں، کرنے کا انجام دینے کے دائرہ اور سرکل بہت وسیع کر دیا. دیکھو جو چاہے، دیکھو اچھا، دیکھو مفید، دیکھو عبرت سے، دیکھو مثبت، دیکھو آخرت کی یاد دلانے والی چیزیں، دیکھو علماء کو، دیکھو قرآن کو، دیکھو والدین پر نظر شفقت سے ڈالو گے تو یہ بھی تمہارے لیے عبادت و ثواب لکھا جائے گا. اب والدین کو دیکھنا، عالم کو دیکھنا، قرآن کو دیکھنا، یہ کیا ہے؟ اب دیکھنے میں بھی ثواب، یعنی ایک چیز کو میں دیکھ رہا ہوں لیکن دیکھنے سے کیا، انسان مقصد کو حاصل کر رہا ہے، تو یہ دیکھنا بھی عبادت بن جاتا ہے. دیکھو جو چاہے دیکھو، لیکن حرام نہ دیکھو. دیکھنے کا دائرہ کتنا وسیع اور نہ دیکھنے کا دائرہ کتنا ضیق و تنگ. سنو اچھی بات، سنو مثبت بات، سنو ایمان کو مضبوط کرنے والی بات، سنو پیار و محبت کرنے والی بات، سنو جوڑنے والی باتیں، سنو تفرقہ، چغلی، غیبت، حرام باتیں نہ سنو. نہ سننے کی جو دائرہ ہے وہ بہت محدود ہے. بولو اچھی بات، بولو مفید بات، بولو فائدہ رساں بات، بولو جوڑنے والی بات بڑو توڑنے والی حرام بات ٹانگیں کھینچنے والی ڈیگریڈ کرنے والی تانا زانی والی ایسی باتیں نہ بولو. اب دیکھیں نا کرنے کا دائرہ کتنا وسیع اور انجام نہ دینے کا نہ دیکھنے کا نہ بولنے کا دائرہ بہت بہت چھوٹا سا. یہ نہ کرو بس یہ بندگی ہے. اب یہ سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ قرآن میں ایک جگہ کہا گیا ہے, قرآن میں کچھ لوگوں کو شیطان کا بھائی کہا گیا ہے. وہ کون ہے؟ وہ فضول خرچ افراد ہیں. بس اسی پہ میں دو تین نکات دے کے آپ کی زحمت کو تمام کروں گا. یہ شیطان, کچھ لوگ اپنے عمل سے شیطانی تعلیمات پہ اتنے عمل پیرا ہوتے ہیں وہ شیطان کے بھائی بن جاتے ہیں. کانو اخوان الشیطان, خدا کہہ رہا ہے یہ شیطان کے بھائی ہیں. ان المبذرین, مبذرین یعنی تبذیر کرنے والے, فضول خرچی اسراف کرنے والے. اللہ اکبر, اسراف کا دائرہ پتہ ہے آپ کو؟ یہ جو آپ وضو کر رہے ہیں اور نل کھلا ہوا ہے اور آپ ہاتھ بھی دھو رہے ہیں, وضو نل کھلا ہوا پانی بہ رہا ہے, یہ اسراف. سیدھا ہاتھ دھو رہے ہیں نل کا کھلا ہوا ہے, اسراف. آدھے گھنٹے کے لیے اٹھ کے چلے گئے, پنکھا چل رہا ہے, ارے مسجد کا ہے آفس کا ہے, اسراف ہے یہ اسراف. حتیٰ امام معصوم علیہ الصلوۃ والسلام ارشاد فرماتے ہیں, اسراف اسراف اسراف, اتنی معمولی چیزوں میں اسراف انسان سوچ نہیں سکتا. فرماتے ہیں وہ لباس جو تمہاری شخصیت کا آئینہ دار ہے, تمہارے کام کا, تمہارے آفس کا, تمہارے میل ملاقات کا لباس ہے, تم اس کو گھر کا لباس بنا دو, اسی لباس میں آ کے سو جاؤ, اسراف ہے. معصوم فرما رہے ہیں یہ اسراف ہے, جو تمہاری شخصیت کا آئینہ دار ہے وہ لباس نہیں ہونا چاہیے. اس کا مطلب یہ نہیں کہ انسان بہت ہی یعنی غیر مناسب لباس میں گھر میں رہے. بہت سے لوگ ہوتے ہیں کہ باہر بہت اچھا لباس ہوتا ہے لیکن گھر والی کے لیے ان کے لباس, معذرت کے ساتھ چونکہ کونسلنگ کرتا ہوں اس لیے بات جسارتاً کہہ رہا ہوں, کہ پاجامے میں اور بنیان میں نظر آ رہے ہوتے ہیں گھر میں. نہیں, اپنی گھر والوں کے لیے اور گھر والی کے لیے آرائش ضروری ہے. بنی اسرائیل کی خواتین اس لیے فاسد و خراب ہوئی تھیں, ان کی عفت اس لیے تار تار ہوئی تھیں, ان کے مرد اپنی خواتین کے لیے زینت نہیں کرتے تھے گھروں میں. تو یہ اس طرف بھی توجہ رہے اور اس طرف بھی, کہا کہ تمہاری شخصیت کا آئینہ دار, تمہارے کام کا لباس, میل ملاقات کا لباس کیا ہے, وہ تمہارے گھر کا لباس بن جائے. یہ اس حد تک معمولی باتوں میں ہمیں اسراف سے بچنے کا حکم دیا ہے. اب اسراف کا دائرہ آپ کو پتہ چلا کس حد تک؟ پانی میں اسراف, وقت میں اسراف, کتنا وقت میں اسراف کیا جاتا ہے, عمر میں اسراف, انسان اپنی زندگیوں کو تباہ و برباد کر دیتا ہے. کتنے ہی ایسے بچے ہیں جو انٹر کے بعد, میٹرک کے بعد اب چھٹیاں ہوئی ہیں, ہمارے یہاں کوئی انتظام نہیں ہوتا بچوں کی تعلیم و تربیت کے لیے, یا اگر کوئی مدرسہ چل رہا ہے سنتی طریقے سے, پرانے طریقے سے, وہی دینیات ہے, اللہ محمد رسول پنجتن پانچ اور وضو کا طریقہ, نماز کا طریقہ, کوئی اپ ٹو ڈیٹ پروگرام نہیں ہے بچوں کو روکنے کے لیے, بچوں کی دلچسپی کے لیے. اسے پتہ ہے مولانا صاحب جو ہیں وہ کبھی ادھر کبھی ادھر ہلتے جلتے جو نا آپ کو دنیات پڑھا دیں گے. ہم نے بھی زبردستی بھیج دینا ہے کہ بھائی روز قیامت ہم کہیں گے اللہ میاں بچوں کو مدرسے بھیج دیتے دربار زینبیہ میں. نہیں, جامع طریقہ, دلچسپ طریقہ ہونا چاہیے بچوں کے لیے. بچوں کی تربیت میں اسراف ہوتا ہے, یا ہمیشہ ان کو جو ہے وہ نوحے ہی سناتے رہیں گے. ایک صاحبہ تھی میرے استاد کے پاس آئیں, کہنے لگی, انہوں نے اپنا پروگرام بتایا کہ میں بچے کی تربیت کرنا چاہتی ہوں اسلامی, لہذا میں صبح صبح تلاوت لگا دیتی ہوں, اس کے بعد نوحے ہوتی ہیں, اس کے بعد بینیے نوحے دوحات کے ہوتے ہیں, اس کے بعد ترانے ہو جاتے ہیں, اس کے بعد وقفہ ہو جاتا ہے, پھر دوبارہ سے یہ شیڈول. انہوں نے کہا کہ آپ کا بچہ جو ہے وہ اسلامی تو نہیں بنے گا لیکن کوئی مربع ٹائپ کی کوئی چیز بن جائے گا. یہ کس نے کہا کہ نوحے اتنے سنائے اور منقبتیں اور تلاوت اتنی سنائے؟ ہر چیز اعتدال میں اچھی لگتی ہے. ہم اپنی زندگیوں میں اسراف کریں, وقت ضائع برباد کریں. ہمارے یہ بچے جو میٹرک کے امتحان دے کے فارغ ہوئے ہیں, چھٹیاں ہیں, ہمارے پاس کوئی انتظام نہیں ہے ان کے لیے. اہل محلے جمع ہوں, امام مسجد جمع ہوں, بڑے جمع ہوں, والنٹیئرز آئیں, ہر چیز مولوی پر اور ٹرسٹ پر اور انتظامیہ پر مت رکھیں, خود بھی بڑھ کے خود کوشش کریں. बिजली जाती है तो हर एक से पूछते नहीं पूछते, भाई बिजली कब आएगी, कब गई थी, क्या हो रहा है, पानी आ रहा है नहीं आ रहा, क्या मसाइल है तुम्हारे घर, बिजली का बिल इतना आ रहा है, मेरे यहाँ ज़्यादा आ रहा है, पूछते नहीं पूछते। तो तरबियती मसाइल में, उखरवी मसाइल में, निजात के मसाइल में, अहले बैत की पैरवी के लिए क्यों एक दूसरे के साथ देने के लिए तैयार नहीं है? क्यों हमेशा जो है वो जनाब वो कोई आएगा और खुम्स की इजाज़त देगा तो मदरसा चलेगा? क्यों वॉलंटियर पैदा नहीं होते? वक्त बर्बाद हो रहा है हमारे यहाँ, इसराफ, गुनाहों में इसराफ। यानी इस हद तक इंसान गुनाह करे, खुदा को कहना पड़ा या अय्युहल्लज़ीना असरफू अला अन्फुसहिम, या अय्युहल्लज़ीना असरफू, ऐ वो लोग जिन्होंने इसराफ किया है, खुल के गुनाह किए हैं, खुदा कहता है वो भी मायूस ना हो, ला तक़नतु मिन रहमतिल्लाह। वक्त में कितना इसराफ कर रहे हैं, मैंने बताया, मैट्रिक के बाद बच्चा बेकार है, नहीं मालूम उसे करना क्या है, उसका मकसद क्या है। कोई हमारे पास ऐसे प्रोग्राम्स हों कि हम बच्चे को गाइड कर सकें, नमाज बाजमात में इसराफ किया जाता है जी, दीनी टैग लगाकर वक्त का इसराफ किया जा रहा है। नमाज मगरिब ख़त्म हुई, दुआ भी हो गई, नाफला भी पढ़ लिया, अब कोई बुजुर्ग खड़े हुए, माजरत के साथ अगर वो यहाँ मौजूद हैं, किसी की तरफ इशारा नहीं, और उन्होंने कहा कि पहले तो तमाम मरहूमीन के लिए सूरह फातिहा, फिर जो है पर्चा आ गया है तो जनाब ट्रस्टी हजरत के दादा के लिए, फ़लाँ साहब की ताया के लिए, फ़लाँ साहब की सास मर गई हैं उनके लिए, एक एक जो है वो ख़ानदान वालों के लिए अलग अलग नाम लेके जो है वो हदीसें। ये वक्त का ज़िया है, ये सवाब नहीं है, ये कोई तीर नहीं मारा हमने और आपने इतना वक्त बर्बाद करके। अगर आप ये कहें कि एक सूरह फातिहा कुल मोमिनीन मोमिनात, जब आप कुल कह देते हैं तो अल्लाह की डिक्शनरी में कुल का मतलब है ऑल, स्टार्ट से लेकर अब तक, पहली अगस्त के 6:50 तक जितने मरहूमिन सब आ गए उसमें, लेकिन हम अल्लाह से ज़्यादा अकलमंद बन जाते हैं, आल कहते हैं उसके बाद फिर वो चचा ताया मामू सरिये देने वाले, बजरी देने वाले, खुम्स देने वाले, चंदा देने वाले। ये वक्त का ज़िया है, ये वक्त का ज़िया है। क्या होता है, बच्चे उठ के चले जाते हैं, जुमे में क्या होता है, खुतबात, एलानात, खुतबात से मराद यानी जो एलानात के खुतबात होते हैं, एक एक मिनट 10-10 के खुतबात हो रहे हैं, वक्त का ज़िया है। अक्सर लोग जो है नमाज असर फरादा पढ़ के, नमाज इशा फरादा पढ़ के, नमाज मगरिब, नमाज असर फरादा पढ़ के, नमाज इशा फरादा पढ़ के चले जाते हैं। ये वक्त का ज़िया है, ये तरबियत नहीं। हाँ, अगर आपने ऐलान करना, नोटिस बोर्ड लगा दें, लगा हुआ है माशाल्लाह से, जिसने पढ़ना है पढ़े, जिसने ना पढ़ना ना पढ़े। बहुत से ऐसे ऐलानात होते हैं जो आपसे मरबूत ही नहीं होते, वो आपके ख़वातीन से, ख़वातीन के ऐलानात भी मर्दों में होने लगे। मुझे पता है कि शायद 1% से 2% जो है, 1% भी बमुश्किल जाके अपनी जौजा को बताएंगे कि फ़लाँ मोहल्ले में, फ़लाँ गली में, फ़लाँ साहिबा मजलिस पढ़ी, तुम चले जाना परसों। उस पर भी 10-10 के ऐलानात होते हैं, वक्त ज़ाया और बर्बाद किया जाता है। नोटिस बोर्ड लगाइए, खुदा ने आँखें दी हैं, ईमान दिया है, अकल दी है, शऊर दिया है, जिसको ज़रूरत होगी वो जाएगा, जिसके पास वक्त होगा चला जाएगा। ज़बरदस्ती कौम को सुनाने की ज़रूरत नहीं है। आपको मसले शरी बयान करना है, नमाज इशा ख़त्म, अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाह, मौलाना खड़े हो जाएं, ऐलान करने वाला आज हमीद साहब के मजलिस है, आज नकवी साहब के मजलिस है, आज जावरी साहब की मजलिस है, अब मजलिस कौन पढ़ेगा, सुस्खानी कौन करेगा, हदीसे कैसे कौन पढ़ेगा, मातम कौन करेगा, नज़र होगी नहीं होगी, ये जुज़ी ऐलान क्यों वक्त बर्बाद कर रहे हैं अपना। इसीलिए हमारी नौजवान नस्ल जमात में आती है, और आती है तो इशा से पहले ही फरारी हो जाती है। वजह क्या है, वजह यही है, वक्त बर्बाद किया जा रहा है। खुदा कह रहा है कि वक्त इसराफ करने वाले, फजूल खर्च करने वाले शैतान के भाई हैं। लम्हे लम्हे का हिसाब देना होगा, जो सवाल किया जाएगा वह जवानी का भी हिसाब है, उम्र का भी हिसाब है। यानी जवानी का अलग से तस्करा करना, यानी बहुत अहमियत का ज़माना है जवानी। इसलिए कहा कि क्या जवानी ज़िंदगी में शामिल नहीं है? ए खुदा क्यों दो बार सवाल करेगा, जवानी का पूरा ज़िंदगी का सवाल करने के बाद क्यों जवानी का सवाल होगा? इसलिए कि जवानी की इबादत का, गुनाह का, सवाब का बहुत, उसकी बहुत अहमियत है। इसलिए ख़ास तौर पर जवानी का तस्करा है। लो हमारी मजलिसों में, हमारी महफिलों में, हमारे यहाँ जमात में नौजवान होते ही नहीं, यानी जिनको सुनाने की बात हो रही है। अब आप रेशो लगा लेंगे यहाँ पर कितने नौजवान और जवान बच्चे मौजूद हैं। इन्हें मैं और आप अगर 5-8 साल चल गए, बहुत हुआ, किसी धमाके में गोली से और टारगेट किलिंग से न मरे और गुर्दा फेफड़ा और दिल विल सही चलता रहा, तो 8-10 साल और जी लेंगे, उसके बाद क्या होगा? कौन आके ये मेंबर की जगह, कौन जो है वो खतीब, कौन आलिम, कौन बनेगा? تو اسراف ہماری بہت ہے، تو ہمیں تجدید نظر کی ضرورت ہے. خدا کہہ رہا ہے لا تتبعوا خطوات الشیطان، شیطان کے دشمن مت بنو، معذرت چاہتا ہوں شیطان کی پیروکار مت بنو، اور اپنے چھوٹے چھوٹے کاموں کا اہمیت دو. اور اگر چاہتے ہو کہ بصیرت مل جائے، اگر چاہتے ہو کہ بندگی تمہیں حاصل ہو جائے، اگر چاہتے ہو کہ خدا کے مطیع بن جاؤ، اہل بیت کے فرما بردار بن جاؤ، تو پھر اہل بیت کے در پہ آنا ہوگا، اہل بیت کے در پہ آنا ہوگا. مولانا بچہ بیمار ہو گیا، کوئی تعویذ بتا دیں. دیکھیے کچھ تعویذ ہیں جو آئمہ کی طرف سے ہیں، مفاتیح الجنان اٹھائیے. میں مجرب عملیات اور فلاں عملیات اور یہ عملیات وہ عملیات نامی کتابیں بہت ساری ہیں، نہ میں ان کی تصدیق کر رہا ہوں نہ ان کی تکذیب کر رہا ہوں، لیکن مفاد الجنان ایک تصدیق شدہ کتاب ہے. اس میں شیخ عباس قمی رحمۃ اللہ علیہ محدث عظیم ہے، انہوں نے مستند چیزوں کو ذکر کیا ہے. وہاں پر کچھ تعویذ موجود ہیں، وہ انسان پڑھ سکتا ہے اور ان کے مطابق عمل کر سکتا ہے. لیکن تعویذ تصویر کا ایک رخ ہے، دوسرا رخ مجھے اور آپ کو انجام دینا ہے. جنوں سے بچنے کے لیے گھر میں برکت نہیں ہے، برکت لانے کے لیے اجنہ آ گئے ہیں، سایہ ہو گیا ہے، دل نہیں چاہ رہا نماز کا، اولاد نافرمان ہو رہی ہے، ان کے لیے تعویذ ہیں ماں کی طرف سے. لیکن کچھ محنت ہمیں بھی کرنی ہے. اس کی مثال بالکل ایسے ہی ہے کہ میں کسی کو تعویذ دوں اور وہ تعویذ تو گلے میں ڈال لے لیکن اس کے مطابق عمل نہ کرے تو اس تعویذ کا کوئی فائدہ نہیں ہوگا، کوئی فائدہ نہیں ہوگا، یا خاطر خواہ فائدہ نہیں ہوگا. اگر یوں کون زیادہ بہتر ہے اگر تھوڑی سی ترمیم کر دوں اپنے بیان میں؟ کیوں؟ اس لیے کہ کائنات کا سب سے بڑا تعویذ کیا ہے؟ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم. تعویذ دینے والا بھی سب سے عظیم، جس کی پناہ حاصل کی جا رہی ہے وہ بھی سب سے عظیم، اور جس سے پناہ حاصل کی جا رہی ہے وہ بھی سب سے بدبخت وجود شیطان. اور کائنات کی سب سے عظیم ہستی کون؟ خدا، اللہ رب العالمین. آپ کہہ رہے ہیں اعوذ، اے خدا میں تیرا تعویذ چاہتا ہوں. خدا کہے گا اچھا، دل سے کہو اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، اے خدا میں شیطان رجیم سے جسے تو نے دھکے دے کے اپنی بارگاہ سے نکال دیا، اس سے پناہ چاہتے ہوئے تیری پناہ ہمیں آنا چاہتا ہوں. خدا کہے گا ٹھیک ہے، اب تم نے کہہ دیا نا، اب اس پہ عمل کرو. اس کی مثال ایسے ہی بہت مسلط دھار بارش ہو رہی ہے، اب کوئی کہے کہ خدا مجھے بچا لے، خدا مجھے بچا لے، اور جو ہے وہ چھت کے نیچے نہ آئے، سائے کے نیچے نہ آئے، صاحبہ کے نیچے نہ آئے، تو وہ لاکھ مرتبہ کہتا رہا ہے کہ خدا مجھے بچا لے، لاکھ مرتبہ اعوذ باللہ کہتا رہے، کوئی فائدہ نہیں ہے اس کا، کیونکہ خدا کہہ رہا ہے عمل بھی تو کرو نا. اس کی مثال میں کئی جگہ دے چکا ہوں، دوبارہ تکرار کر رہا ہوں. ایک شخص ڈوب رہا ہے، اب آپ اسے بچانا چاہتے ہیں، ڈوبے نہیں، آپ اپنی رسی پھینکی، کوئی ٹائر پھینکا ہے، کوئی اور لائف جیکٹ پھینکی، اب اسے چاہیے کہ وہ اسے پکڑ لے تاکہ بچ جائے، لیکن اگر وہ اسے پکڑا ہی نہیں. میں بچنا چاہتا ہوں، بچنا چاہتا ہوں تو کوشش بھی تو کرو، ہاتھ پیر بھی تو مارو. اے خدا کائنات کا سب سے بڑا تعویذ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، اے خدا تیری پناہ میں آنا چاہتا ہوں بدبخت ترین وجود سے جو شیطان ہے، جس نے قسم کا یہ بہکائے گا. خدا کہہ رہا ہے اس کے قریب نہ جاؤ، اس کے قدموں کی پیچھے نہ چلو، وہ تمہارا دشمن ہے، کھلا ہوا واضح دشمن ہے. لیکن کیا ہے، ہم بچنا نہیں چاہتے. تعویذ، خدا کے تعویذ لیتے ہیں لیکن عمل نہیں کرتے. دوسرے تعویذ استعمال کرتے ہیں، گناہوں سے نجات حاصل نہیں کرتے. ایک بات یاد رکھیے گا، یہ جو مختلف روایات میں ہے کہ یہ عمل اتنی بار انجام دو یہ حاجت پوری ہو جائے گی، یقیناً ہو جائے گی اگر صحیح میتھڈ سے کیے جائے. وہ صحیح میتھڈ کیا ہے؟ گناہوں سے دوری. ہم چونکہ گناہوں سے دور نہیں ہوتے نا، لہذا اس ذکر یا ورد کی نورانیت بھی اپنا اثر نہیں کرتی. گناہوں کا میل، گناہوں کی کثافت، گناہوں کی نجاست اس ذکر کی نورانیت کو ختم کر دیتی ہے. وجہ یہ کہ جہاں کھڑے ہوتے ہیں 10 بار عمل کرنے کے بعد بھی وہیں کھڑے ہوتے ہیں. بس عزیزانی کرامی، خدا کہہ رہا ہے لا تتبعوا خطوات الشیطان، اسراف نہ کرو، ورنہ شیطان کے بھائیوں زندگی میں اسراف نہ ہو، قابلیت میں اسراف نہ ہو، ذہنی صلاحیت میں انحراف، معذرت چاہتا ہوں، اسراف نہ ہو ذہنی صلاحیت میں، یعنی انسان بے تکے کام کرے، بے مقصد بیہودہ کام کرے، ایسے کام جن کا کوئی فائدہ نہیں ہے. نوجوان بچوں میں یہ بیماری ہوتی ہے، ہنسانے کے لیے، رلانے کے لیے، اپنے آپ کو شو کرنے کے لیے سوشل میڈیا پہ، فیس بک پہ الٹی سیدھے تصویریں ڈال رہے ہیں، یہ تخلیقی صلاحیت ہے اس کی، لیکن یہ اپنی تخلیقی صلاحیتوں کا بے جا استعمال ہے، یہ اسراف ہے، روزِ قیامت جواب دینا ہوگا. اور امام فرماتے ہیں کہ جو شخص اسراف کرتا ہے نعمت اس سے سلب ہو جاتی ہے، توفیق بندگی اس سے سلب ہو جاتی ہے، نیکیاں کرنے کی عادت اس سے سلب ہو جاتی ہے. مولانا مال ہے لیکن خرچ نہیں کر پاتے، وقت ہے نماز پڑھنے کا دل نہیں چاہتا، قرآن سامنے ہیں دیکھ رہے ہیں کہ والدین دادا دادی پڑھ رہے ہیں لیکن دل نہیں چاہتا، کیوں؟ یہ وہ یہ امام کہہ رہے ہیں کہ اسراف کرو گے نیکیاں کرنے کی طاقت تم سے ختم ہو جائے گی، نعمت بدل جائے گی. لہذا ضرورت اس امر کی ہے کہ ہم اس اسراف کو چھوڑے تاکہ شیطان کے بھائی نہ بنو. ظاہری بات ہے جب شیطان کے بھائی بنیں گے، جب خدا کہہ رہے ہیں شیطان کے بھائی، تو یقیناً شیطان بھی آپ کے لیے دعا کرے گا، میرے لیے دعا کرے گا، اگر خدا نہ خواستہ میں یا آپ شیطان کے بھائی بن جائیں. تو حسن گرامی ضرورت اس امر کی کہ اہل بیت کے بارگاہ میں آئیں تاکہ بصیرت ملے، تاکہ خدا کی معرفت ملے، تاکہ پتہ چلے کہاں شیطان ہے، کہاں رحمان ہے، کہاں اللہ ہے، کہاں شیطانی نیت کار فرما ہے. یہ اگر انسان کو حاصل ہو جائے یہ ملکہ، یہ عادت، تو انسان بندگی کی منزل پہ آ جاتا ہے. بندگی یعنی سراپا پیروکار بن جاتا ہے، زندگی اول تا آخر مطیع ہو جاتی ہے خدا کی اور اہل بیت کی. اور یہ مومن کا خاصہ ہے کہ اس کی زندگی شروع سے آخر تک اہل بیت کی مطیع ہوتی ہے، پھر وہ اہل بیت کے حکم کے مطابق مجلس بھی کرتا ہے، اہل بیت کے حکم کے مطابق میلاد بھی کرتا ہے، اہل بیت کے حکم کے مطابق نماز بھی پڑھتا ہے، حتیٰ کہ اس کا تشہد بھی ائمہ کی تعلیمات کے مطابق ہوتا ہے. وہ اپنی طرف سے فتوے ایڈ نہیں کرتا کہ شہادت ثالثہ لگاؤں کہ نہ لگاؤں، اور جو نہ لگائے وہ نعوذ باللہ حلال ہی نہیں، اور ایسا نہیں ہو ویسا نہیں، اطاعت کی منزل پہ آ جائے. بس عزیزان گرامی، انسان اس دنیا سے یہی لے کے جائے گا کیا کیا اور کیا نہ کیا، کہاں کہاں بندگی کی اللہ کی، کہاں کہاں بندگی کی شیطان کی اور نفس کی. اور خوشبخت ہیں وہ افراد جو بندگی لے کے جاتے ہیں، خوشبخت ہیں وہ افراد جو اطاعت اہل بیت کی نورانیت اپنے ساتھ قبر میں لے کے جاتے ہیں، اور اس کے پریکٹس کسی شخص کے لیے دیر نہیں ہے، 60 سال کا ہو، 20 سال کا ہو، 15 سال کا ہو، 25 سال کا ہو، زندگی کے جس اسٹیج میں انسان وہ وہیں سے آغاز کرے، یا علی مدد کہے اور زندگی کا آغاز کرے، اطاعت کی منزل پہ آ جائے، خدا ہاتھ تھامنے والا ہے، اہل بیت ہاتھ تھامنے والے. دیر نہیں ہوئی ہے. کیا میرا اور ہم جو گناہ کرتے ہیں روزمرہ، کیا میرا اور آپ کا گناہ حضرت حور کے گناہ سے بڑھ کر ہے؟ تصور کر سکتے ہیں حضرت حور کا گناہ راہ راست میں آنے سے پہلے، حسین کے ساتھ ملنے سے پہلے کتنا بڑا گناہ، بچوں کی پیاس کا سبب بنا، امام کے قافلے روکنے کا سبب بنا. لیکن حر جیسے کا گناہ بھی امام معاف کرنے کے لیے، خدا بھی معاف کرنے کے لیے تیار. زندگی جس مرحلے میں انسان مجلس علیہ السلام، مجلس عیسیٰ علیہ ہدایت ہے، جہاں سے جو آغاز کرے یا علی مدد کرے اور اپنے کام کا آغاز کرے، خدا اور اہل بیت ہاتھ تھامنے والے. بس عزیزانِ کرامی، ایک مؤمنہ کے عیسیٰ علیہ السلام کی مجلس ہے. انسان اور ایک آخر میں، اب دامن وقت میں گنجائش نہیں، نوجوان بچوں کے لیے اپنے والدین کی قدر کریں جب تک وہ حیات ہیں، کیسے ہی کیوں نہ ہوں، کافر اور فاجر اور بد کردار ہی کیوں نہ ہوں، ان سے نیکی کا حکم دیا گیا ہے. کافر مشرک بد کردار ہی کیوں نہ ہوں، ان سے نیکی کا حکم دیا گیا ہے. نیک سلوک کرو، اچھا بیہیو کرو، عزت کرو، احترام کرو، بے احترامی نہ ہو، زبان درازی نہ ہو، چیخنا چلانا نہ ہو. جائیے اس کلچر کو عام کریں، آج جائیں بچے اور جا کے اپنے والدین کا ہاتھ چومیں، شکریہ کریں، تھینک یو کریں کہ والدین، والد، والدہ، آپ کا شکریہ، آپ نے محبت اہل بیت سے ہمیں نوازا ہے، ہمارے دلوں میں محبت اہل بیت ڈالی ہے. یقیناً یہ حتیٰ کہ روایت میں ہے کہ بچہ اپنی لکنت زبان سے جب بسم اللہ کہتا ہے استاد کے کہنے پہ، تو خدا اس کے والدین کی مغفرت فرما دیتا ہے. والدین بھی اپنے بچوں کی قدر کریں، تربیت کا حق ادا کریں، اور بچے بھی اپنے والدین کی. یہ زندگی بہت چھوٹی ہے، گزر جائے گی. لڑتے جھگڑتے، رشتے توڑتے، ناتے توڑتے گزر جائے گی، جوڑتے ملتے ملاتے ہنستے مسکراتے گزر جائے گی، شیطان کی پیروی میں بھی گزر جائے گی، اللہ اور اہل بیت کی اطاعت میں بھی گزر جائے گی. لیکن جو نجات کا سبب بنے گی وہ خدا اور اہل بیت اور قرآن کی پیروی ہے. اور یہی وجہ ہے جناب زہرا کی زندگی اطاعت تھی. جناب زہرا کی زندگی بندگی سے عبارت ہے، اول تا آخر خدا کی بندگی، اطاعت، رسول کی اطاعت، اس حد تک خدمت کہ ام ابیہا کا لقب رسول اللہ نے فرمایا کہ تم اپنے باپ کا ایسا خیال رکھتے ہو جیسے ایک ماں اپنے بچے کا خیال رکھتی ہے. جاتے جاتے اس دنیا سے خدا کی بندگی کے ساتھ، اس فاطمہ کے گھر میں جو تربیت پائے گا وہ حسین ہوگا. ماں کا عالم کیا ہے؟ آخری دن، آخری لمحات ہیں. خادمہ سے کہہ دیا، دیکھو میں ذکر خدا کرنے حجرے میں جا رہی ہوں، جب تک میرے ذکر کی آواز آئے سمجھ جانا فاطمہ زندہ ہے، اور جب ذکر کی آواز آنی بند ہو جائے سمجھ جانا کہ فاطمہ اس دنیا میں نہیں. ایسی ماں کے دامن سے جو بچہ پرورش پائے گا وہ حسین ابن علی ہوگا، جو آخری رات بھی شقی ترین مرد اور شخص سے اس لیے اجازت لیتا ہے کہ خدا کی عبادت اور بندگی کر سکے. اللہ اکبر. اب آپ نے دیکھا اہل بیت کس منزل پر، لیکن جاتے جاتے بندگی رب کا کوئی موقع ہاتھ سے جانے نہ دیں. بس بی بی دو عالم نے غسل فرمایا، پاکیزہ کپڑے پہنے، اپنے ہاتھوں سے گھر کا انتظام کیا، صفائی ستھرائی کی، بچوں کے لیے زندگی کا آخری طعام اپنے ہاتھوں سے تیار کیا کہ بچے آئیں گے، کہیں ایسا نہ ہو کہ یتیمی کی خاک میں بچوں کے لیے غذا کا انتظام نہ ہو. میں ہاتھ جوڑ کے ہوں، بی بی ارے جاتے جاتے بچوں کی غذا کا انتظام کر کے جا رہی ہو، ذرا کربلا میں آ کے دیکھنا بچوں کو تماچوں سے سیراب کیا جا رہا ہے. اللہ اکبر. بس بی بی نے کام کاج سے فارغ ہو گئیں، حجرے میں جاتے جاتے نصیحت کر دی، جب تک آواز آئے سمجھ جانا زہرا زندہ ہے، اور جب آواز آنی بند ہو جائے سمجھ جانا میں اپنے رب سے ملاقات کے لیے چلی گئی. خادمہ باہر ٹہل رہی ہے، تھوڑی دیر نہ گزری تھی کہ ذکر الہی کے لیے جو زہرا کی آواز آ رہی تھی آواز آنی بند ہو گئی. خادمہ کی پریشانی میں اضافہ ہو گیا، اتنے میں دق الباب ہوا، دروازہ جلدی سے جا کے کھولا، دیکھا حسن حسین کھڑے ہیں. اب تک ہوتا یہ تھا کہ بچے گھر میں آتے تھے تو ماں دروازہ کھولتی تھی، ہاتھوں کو پھیلا کر استقبال کرتی تھی، لیکن خدا ایک قیامت کے لیے حسین کو تیار کر رہا ہے. آج دروازہ کھلا ہے لیکن ماں نظر نہیں آ رہی، ممتا کہیں دکھائی نہیں دے رہی. بچے پریشان ہو گئے. خادمہ نے کہا آؤ بچوں آؤ، میں تمہیں آرام سے بٹھا دوں، آؤ بچوں کھانا کھا لو، تم بھوکے ہو گئے. کہا کہ نہیں اماں، آپ کو پتہ ہے نا مادری گرامی جب تک اپنے ہاتھوں سے کھانا نہیں کھلاتی حسنین کھانا نہیں کھاتے. ارے حسنین کو عادت ہے نا زہرا کے ہاتھوں سے. ارے کون سی زہرا؟ جو بابا کے بعد اتنا روئی ہے کہ ضعیف و لاغر ہو گئی ہے، جس کی کمر جھک گئی ہے، جو اسا لے کے چلتی ہے لیکن پھر بھی بچوں کو کھانا کھلاتی ہے. اللہ اکبر. جب بچوں نے اصرار کیا تو خادمہ نے کہا بچوں تمہاری ماں اس دنیا میں نہ رہی، انا للہ و انا الیہ راجعون. بچے دوڑے دوڑے مسجد میں پہنچے، کتنا فاصلہ ہے زہرا کے گھر سے مسجد نبوی کا. علی کو خبر دی، مولا کائنات نے قیام احمد کی خبر سنی، ایک دفعہ بے ہوشی داری ہو گئی، جب افاقہ ہوا تو گریا گناہ کہتے زہرا رسول اللہ کے وصال کے بعد علی تم سے درد دل کیا کرتا تھا، زہرا ارے تم بھی میرا ساتھ چھوڑ کے چھڑی گئی، ارے اب کب کس کے ساتھ علی اپنے درد دل کرے گا. بس عزاداروں غسل و کفن کا انتظام ہو گیا، جنازہ تیار ہو گیا، وداع آخر کے لیے علی نے بچوں کو بلایا، آؤ بچوں ماں سے علی وداع کر لو، اب روز قیامت ملاقات ہوگی. لیکن عجیب بات ہے، آخری ملاقات ہے لیکن بچے آگے نہیں بڑھ رہے. امام حسن نے کہا بابا جب تک ماں نہ بلائے گی ہم بھی نہیں جائیں گے، ماں ہمیشہ اپنے ہاتھوں سے ہمیں سینے سے لگاتی تھی. بس یہ کہنا تھا، روایت کے تھے بندے کفن ٹوٹے فاطمہ کے ہاتھ بلند ہوئے، آ میرے حسن آ جا، آ میرے حسین آ جا، ادھر سے حسن حسین جوڑے، سینے سے لگا لیا بی
غائبی نے، حاتف غائبی کی آواز آئی، علی مرتضیٰ بچوں کو ہٹا دو قیامت ہو جائے گی، میں ہاتھ جوڑوں مولا، ارے جاتے جاتے یہ انتظام ہے لیکن کربلا میں آنا، ارے تین دن کا بھوکا پیاسا حسین ہے، خشک گلا کند خنجر، ارے تپتے ہوئے زہرا پہ حسین سجدہ، على لعنة الله على القوم الظالمين، وسيعلم الذين ظلموا أي منقلب ينقلبون. خدا بندہ ہماری اس عزاداری کو قبول فرما، اس مرحومہ کے سال ثواب کے لیے یہ مجلس منعقد کی گئی ہے، ان کی قبر کو نورانی فرما، ان کے گناہ قبیل صغیرہ کو معاف فرما، ان کے لواحقین کو صبر جمیل، ان کے حقوق شریعہ کو ادا کرنے کی توفیق عطا فرما. خدا بندہ امام کے ظہور میں تعجیل فرما، ہمیں قرآن و اہل بیت کے سائے میں شیطان کی پیروی نہ کرنے اور اہل بیت کی اطاعت کرنے کی توفیق مرحمت فرما. ایک سورہ فاتحہ مرحومہ سیدہ الیاس فاطمہ زیدی بنت سید محمد عباس زیدی، بسم اللہ الرحمن الرحیم.